على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا تنزعوا عنها حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں, اللہ جل جلالہ ہم و نوالہ نے ہمیں اس دنیا میں چھوٹی سی مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور ایمان اور اعمال والی زندگی گزارنا ہے تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی کامیاب کرے. آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا, چاہے اجتماع میں بیانات ہو یا چاہے جو ہے جماعتیں اپنی مجلسوں میں جو بات شروع کرتی ہے وہ ابتدائی بات میں یہی بات کہتے ہیں ہر ساتھی کہ میری اور آپ کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے. دین کے علاوہ کبھی کامیابی نہیں ہے. ہمارا جب مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم یہ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے چائے بنانے والا چائے بنا کر لے کر آیا, اس کو چائے کا آرڈر دیا, چائے بنا کر لے کر آیا, اب اس میں شکر ڈالنے کا بھول گیا تو چائے پینے والے نے ایک گھونٹ ماری تو چائے پکی ہے. تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے شکر ڈالی ہوگی لیکن نیچے گر گئی ہوگی, پیچھے سے ڈالی ہوگی, تو وہ چمچی مانگ رہا بھائی چمچ دے دو ذرا ہلا لو. تو چائے بنانے والے کو یاد آیا کہ بھائی میں شکر ڈالنا بھول گیا, کیا تم مجھے چمچی دے دو نا, تم میں جو کہتا ہوں وہ کرو. ارے بھائی چائے بنانے والا میں ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نے شکر ڈالی نہیں ہے تو چائے تم کتنی بھی ایک گھنٹے تک ہلاؤ گے چائے میٹھی ہونے والی نہیں ہے. کہ ایسے ہی یہ پوری دنیا کو کائنات کو بنانے والا اللہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے ہر صدی کے انسانوں کے لیے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف دین اسلام میں. حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عصر مغرب کے بیچ کا وقت ہے, آپ اونٹنی پر سوار ہیں, آپ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں, اور اسی وقت یہ آیت خوشخبری کی نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے دنیا کے انسانوں, آج کے دن دین اسلام کو کامل و مکمل کر دیا, اللہ نے اپنی ساری نعمتیں دنیا میں اتار دی, اور تمہاری پوری انسانیت کے لیے, کامیابی کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. ہاں, یہ دین اسلام ہمارا من غلط دین نہیں ہے, انسانوں کا گھر ہوا مذہب اور دین نہیں ہے, یہ دین اسلام آسمان سے اترا ہے, اللہ نے اتارا ہے قرآن کی شکل میں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ دین کو اتارا ہے آسمانوں سے. تو یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ قیامت تک ہر صدی کے انسان, چاہے کوئی بھی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی خطے کا ہو, کالا ہو, گورا ہو, مرد ہو, عورت ہو, مالدار ہو, غریب ہو, تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے, اور وہ دین اسلام ہے. یہ دین کے اوپر اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ مالداری میں بھی کامیاب کریں گے, غریبی میں بھی کامیاب کریں گے, مردوں کو بھی کامیاب کریں گے, عورتیں چلیں گی تو عورتوں کو بھی کامیاب کریں گے, اور دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دین دیا, اور دین یہ ایمان اور عمل والی زندگی کا نام ہے, کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. یہ زندگی اللہ کو مطلوب ہے, اسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے. اے حضرت فرما دے دے کہ میں اس راستے میں لوگوں کو نکالنے کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس ایمان پر تم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں وہ ایمان تمہارا دھوکہ ہے. اللہ کو جو مطلوب ہے ایمان, وہ ایمان ہمیں بنانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت میں جانا ہے. کہ اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے, کہ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی علامتیں اور نشانیاں بتائی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, اذا سرت حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مؤمن. ایک صحابی سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو, جب تمہارے دل میں نیکی کرنے سے خوشی پیدا ہو جائے اور کوئی گناہ اور اللہ کا حکم ٹوٹنے سے تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے, جب تمہارے دل کی یہ کیفیت بن جائے, سمجھ لو تم کامل مومن ہو گئے. ابھی ہمارے ایمان ناپنے کا تھرمومیٹر ہے یہ حدیث, کہ جیسے دنیا کے روپیے اور پیسے اور دولت آنے سے ہم کو ایک دلوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے, اور دنیا کا ہزاروں کا نقصان ہونے سے جس جیسے دل میں آزاد لگتا ہے اور بے چینی پیدا ہوتی ہے, یہ دلوں کی کیفیت عمل کے کرنے پر خوشی اور عمل کے چھوٹنے کے اوپر بے چینی پیدا ہو جائے, تو سمجھ لو ہمارا ایمان کامل ہو گیا. یہ کامل ایمان بنانے کی محنت ہے, یہ دلوں کی کیفیت پیدا کرنے کی یہ محنت ہے, کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی نمازوں کا اہتمام کرے, اپنی نمازوں کو جاندار بناوے اور اپنے ایمان کو بڑھاوے, تاکہ اس کا ایمان اس کو حرام کاموں سے روکے اور اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے. یہی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کرنے سے آدمی کو ایسی خوشی ہو جائے, جیسے سمجھ لو کسی بھی تہجد پڑھ لی, فجر بھی پڑھ لی, اشراق بھی پڑھ لی, چاش بھی پڑھ لی, پانچوں نماز تکبیر اولا کے ساتھ صفے اولا میں پڑھ لی, تو اس کو اتنی خوشی ہو جائے جیسے ایک دن میں لاکھوں روپے کما لیے. اور کسی دن فجر کی نماز چھوٹ گئی یا عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو اتنی بے چینی پیدا ہو جائے کہ جب تک قضا نماز نہ پڑھ لے اور اللہ سے روزے کی توبہ نہ کر لے وہاں تو اس کو چین نہ پڑ. یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے, یہ ایمان مطلوب ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا کہ ایمان لاؤ تو ایسا جیسے یہ صحابہ لائے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دو آیتیں, ایک جگہ تو اس زمانے کے منافقوں کو کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کہ دیکھو تم تو خالی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو, تمہارے اندر تو کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے, یہ ایمان ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو خالص ایمان چاہیے. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں کو کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے, الناس یعنی یہ لوگ ایمان لائے, یہ لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں, کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ, ان کے جیسا ایمان لاؤ. کما امن الناس, تو وہ کیا کہتے ہیں, منافق لوگ صحابہ کرام کو حفیظ سمجھتے تھے. قولو انؤمنو کما امن السفہا, ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. نعوذ باللہ, صحابہ کو بیوقوف کہہ رہا ہے, جو بیوقوف وہ تھے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. ایمان وہ نماز بھی پڑھتے تھے پانچ وقت کی حضور اعظم کے پیچھے, لیکن اندر میں نفاق تھا, اندر میں خالص ایمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کا بانا کھو دیا. اذا جاء المنافقون, جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو قالوا, کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دے رہا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں. دل سے یہ ایمان نبی پر نہیں لائے, دل سے اللہ پر ایمان نہیں لائے, دل سے آخرت کو نہیں مانتے. ہاں میرے دوستو بزرگو, جیسے نماز تو 24 گھنٹے میں اس کے وقت متعین ہے, اور روزے سال میں 1 مہینے کے متعین ہے, اور حج 5 دنوں کے اعمال کا نام حج ہے, لیکن ایمان تو 24 گھنٹے پر ہے. اور اعمال کی کمزوری اور اعمال کی کمی تو اللہ برداشت کر لیں گے اور اللہ معاف کر دیں گے, لیکن کسی کی ایمان کے اندر کھوٹ ہوگی, ایمان کا کھوٹ اللہ معاف نہیں کریں گے. ایمان کے ساتھ اگر شرک مل گیا ہے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. ایمان تو خالص چاہیے, اور ایمان ایک دلوں کی کیفیت کا نام ہے. اس کا کوئی ظاہر اور ظاہر اعمال سے ہوتا ہے کہ جس کا ایمان جتنا پاور والا اور جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا جاندار ہوتا ہے. اس کے دل میں اخلاص, اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے, اس کی نماز جاندار بن جائے گی, اس کی زندگی میں سچائی آ جائے گی, امانت داری آ جائے گی, اس کی آنکھوں میں شرم و حیا آئے گی, اس کی زبان کے اندر میٹھا بول آئے گا, یہ غیبتوں سے بچے گا, یہ بدنظری سے بچے گا. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں, ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو چند اعمال کی پابندی کرو. سب سے پہلا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بدنظری سے بچائے, کیونکہ بدنظری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس کو بدنظری کی عادت پڑ گئی سب سے پہلے اس کے اوپر مصیبت یہ آئے گی کہ اس کی نمازوں میں سے جان نکل جائے گی, وسوسے آئیں گے, گندے خیالات آئیں گے, جو بدنظری کا شکار ہوگا وہ دعاؤں میں جی نہیں لگے گا, قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگے گا, نمازوں میں جی نہیں لگے گا, مسجدوں میں جی نہیں لگے گا. کیوں کہ بدنظری سے اس کے ایمان پر چوٹ پڑی ہے. اور اللہ معاف فرمائے اگر یہ ہمیشہ کے لیے بد نظری کی عادت پڑ گئی, چاہے یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اعمال بھی کر رہا ہے لیکن اعمال کی جان نکل جائے گی, اور ہو سکتا ہے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بد نظری کہیں اس کو مرتے وقت ایمان کا کلمے سے بھی محروم نہ کر دے. مسواک کا اہتمام کرے آدمی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہتمام سے نماز کے وضو کے اندر مسواک کرے گا تو ایک تو وضو والے مسواک والے وضو سے جو نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو بغیر مسواک والے وضو والے کی نماز سے 70 گنا زیادہ نمازوں کا ثواب پڑ جائے گا, اور جو مسواک کا اہتمام کرے گا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا. ایمان پر خاتمے کے لیے چند اعمال ہے. ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے بلکہ شکر گزاری کے ساتھ چلے. جب بھی کوئی خیر خیریت پوچھے گا تو الحمدللہ اللہ نے مجھے صحیح سلامت زندگی دی ہے, اللہ نے مجھے عافیت والی زندگی دی ہے, اللہ نے پہننے کو کپڑے دیے, کھانے کو نعمتیں دی ہے, میرے بچوں کو کپڑے دیے, رہنے کو مکان دیا, اللہ کا بہت شکر ہے, بے شمار نعمتیں اللہ کی. آج کیا سب سے زیادہ جو ہماری روزیوں میں تنگی آئی ہے اور سب سے زیادہ جو ہمارے کاروبار میں انکم میں آمدنی میں پریشانی آئی ہے وہ ناشکری کی وجہ سے. ہر ایک اپنی دل سے زبان سے شکا مول صاحب دعا کرو, بہت منڈی ہو گئی, بہت منڈی ہو گئی, بہت پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے, روز صبح سے لے کے رات کو بستر پر سونے تک ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں, لیکن شکر گزاری کی عادت ہی نہیں, بس ہمیشہ ناشکری کرتے رہتے. تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اور مصیبتوں پر صبر کرے, ہائی واویلا نہ کرے, اللہ کی شکایتیں نہ کرے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں اتنا کام کر رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, پھر بھی میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی, بڑھتی جا رہی ہیں. شکوا شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کی تقدیر فیصلے پر راضی رہے اور صبر سے کام لے. ایک مرتبہ یہ دیکھو یہ ایمان کا تعلق ہے, صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے ساتھ یہ ایمان کا تعلق ہے. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پوچھا مجمع کو کہ ہر انتم المؤمنون, کیا تم لوگ مومن ہو؟ تو کسی ہمت کی کہ جواب دے کہ ہاں مومن ہے, کیونکہ فوراً پھر دوسرا سوال ہوگا کہ تم پکے مومن ہو, اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کی اور کہا نام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں. کہا عمر دلیل کیا ہے, پکے مومن کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اتنا کہ نہیں, آج تو ہمارے ایمان والے بھائیوں کے پاس تھوڑے سے دو چار پیسے زیادہ ہو گئے اور زیادہ پیسے آ گئے تو ادھر چلنے لگے, اکڑانے لگے, نمازیں بھی چھوڑ گئی, روزے بھی چھوڑ گئے, قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ گئی, تسبیح بھی چھوڑ گئی, سب چھوڑ گیا کہ نہیں؟ ایسا نہیں, اللہ جب ہمیں نعمتیں دیتے ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور جب کوئی ہمارے اوپر زندگی میں لکھی ہوئی تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ہائی واویلا نہیں کرتے, ہم شکوا شکایت لوگوں کے سامنے روتے نہیں ہیں بلکہ ہم صبر سے کام لیتے ہیں کہ بھائی یہ مصیبت کو جب پہنچتی ہے تو اتنا للہ پڑھو اور صبر کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کو دور کر دیں گے. تو ہم صبر کرتے ہیں, اور جو بھی اللہ کا فیصلہ زمین پر آتا ہے ہمارے بارے میں, چاہے وہ ناگواریوں کا حال ہو یا چاہے خوشحالی کا حال ہو, اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم المؤمنون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم تم پکے مومن ہو. یہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے.
भाई सो तो नहीं रहे हैं,
देखो आजू बाजू वाले सो रहे हो तो उसको जगा देना जरा, क्योंकि ये सुबह का वक्त जो है ना वो जरा गफलत का, सुस्ती का और नींद के गलने का वक्त है। ये पूरे मजमे में से मैं एक बात का आपको इरादा करता हूँ, देखो सुबह की नमाज के बाद सोना छोड़ दो अगर आदत हो तो, सब कहो इंशाल्लाह हम नहीं सोएंगे, क्योंकि सुबह का वक्त जो है ना वो बरकत वाला वक्त है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनके सुबह के वक्त में तू बरकतें नाजिल फरमा। अब आमतौर पर सिटी वालों के लिए, शहर वालों के लिए ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है कि रात को देर तक जागेंगे और दिन को फिर 12 बजे तक सोए रहेंगे, फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती। हालांकि अल्लाह ताला के ने जो दुनिया का निजाम बनाया है उस निजाम के खिलाफ हम मुसलमान ही चल रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह नबा में फरमाते तीसरे पारे में, वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहार माशा, ए हमारे बंदो, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए रात को आराम के लिए बनाई है और दिन को तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। तो रात को अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, तो हमारे ईमान वाले भाई बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद के अंदर रातों को 12 बजे तक, 1 बजे तक बाहर बैठने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और अब तो मोबाइल आ गया तो घर में रहते हुए भी मोबाइल छोड़ते नहीं है, और रात को 12-1 बजे तक मोबाइल देखते देखते जब मोबाइल छाती पर गिर जाता है उसके बाद आदमी सोता है। अब अंदाजा लगाओ बगैर वजू किए हुए, बगैर कलमा पड़े हुए, बगैर ये वजाइब जो रात को सोने के वक्त पढ़ने के हैं, बगैर अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमुतु वाहिया, बगैर कलमा पड़े हुए मोबाइल देखते देखते जब सो जाएंगे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर ऐसी हालत में नींद में मौत आ गई तो फिर क्या होगा। इसलिए सब नियत करो इंशाल्लाह हम सोने से पहले मोबाइल को रख देंगे और सारे वसाइल पढ़ के सोएंगे इंशाल्लाह, और सुबह में सोना भी छोड़ देंगे इंशाल्लाह। मन सल्ला सलात सुबह फी जिम्मतिल्लाह, कि जो सुबह की नमाज पढ़ेगा दिन भर में पूरे कामों में अल्लाह उसकी मदद करेगा और ये अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। अजय शेख ने लिखा है फजाइल आमाल में कि जो सुबह की नमाज पढ़ के अपने कारोबार में जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो नमाज कजा करके नमाज छोड़ कर जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। और एक हदीस में तो ये अल्फाज है हदीस में कि जब सुबह का एन जमात का वक्त करीब होता है, फजर की नमाज की जमात का वक्त करीब होता है, तो एन वक्त में शैतान थपकियां देकर लोरियां पढ़ता है। जैसे माँ बच्चे को वो लोरी में जो है सुला करके लोरियां पढ़ती है, ऐसे शैतान थपकियां देता है। इसलिए आप देखो तजुर्बा करना, अब हम सबको तजुर्बा है, अचानक के वक्त सबकी आंख खुल जाती है, बोला अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ, जैसे जमात का वक्त करीब होता है इतनी गहरी नींद आती है कि वो यहाँ तक के नमाज का वक्त निकल जाता है। तो उस वक्त में सबके पास शैतान आते हैं, अगर सोए होते हैं अजान के बाद भी जो लोग सोए होते हैं उनके पास शैतान धपकियां देता है, अलैक लैलुन तवील फरकुत, अलैक लैलुन तवील फरकुत, ये लोरियां पढ़ता है वो, सो जा अभी तो बहुत लंबी रात है, बहुत लंबी रात है, सो जा। उसके बाद हदीसों में ये अल्फाज है कि जब मुसलमान सोया रहता है और जैसे सूरज निकल गया फजर की नमाज का वक्त करीब हुआ, ऐसे ही बालक शैतानु फी सीमा फी, ये अल्फाज है जिसके बालक शैतानु फी सीमा फी, कि जैसे सूरज निकला और जैसे फजर का वक्त खत्म हुआ और इसकी नमाज कजा हुई, शैतान उसके कानों के सुराखों में पेशाब करके चला जाता है। ये हमें एहसास नहीं होता लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं, ये पक्की बात है। अब बताओ जिसके कान में शैतान पेशाब कर दे उसका पूरा दिन कैसा जाए,
پھر اس کو دنیا کے کاموں میں بھی دل نہیں لگتا ہے. تو پورا مجمع نیت کرے انشاءاللہ موت تک کبھی ہماری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ چار مہینے چلے سال بیرون اندرون پانچ اعمال, یہ تمام اعمالوں کا نچوڑ مقصد یہی ہے کہ ہمارے مقام پر پانچوں وقت کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ صفے اولا کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہو جائے, ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے, ہم ہر ایک کا بھلا چاہنے والے بن جائے اور ہماری زندگی صفات والی بن جائے. بس یہی ساری محنتوں کا مقصد ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سوتے سوتے مت سننا. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک بندہ جمعہ کے بیان میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تو ویاج کا بیان کر رہے تھے. بھائی ویاج کھانا حرام ہے, یعنی ویاج پر سود پر پیسہ لینا دینا حرام ہے. تو وہ دین میں چھوکے مارتے مارتے سن رہا تھا تو ویاج کی جگہ اس نے پیاز سن لیا. تو گھر پہ جا کے بیوی کو کہتا ہے سب ڈونگری پھینک دے باہر, سب پیاز باہر پھینک دے. مولوی صاحب سے پھر بیان سن کے آیا, بولا دھیرے رکھو, یہ کہاں سے آج تک کوئی مولوی نے ایسا بیان نہیں کیا کہ پیاز کھانا آرام ہے, تم کہاں سے ایسے سن کے آئے؟ کہہ رہا مجھے مولوی صاحب کو پوچھنے جانے دو. تو مولوی صاحب کو پوچھنے گئے وہ اللہ کی بندی کہ آج تم نے بیان میں کیا کہا ہے پیاز کھانا آرام ہے, پیاز تو جائز ہے الگ ہے. بولا تیرا میاں ہے, میں جھوکے مارتے مارتے میرا بیان سن رہا تھا, میں نے ویاج کھانا ویاج کے پیسے کھانا ویاج کھانا آرام بتایا تو وہ پیاز سمجھا. اس لیے ہے نا جھوکے مارنے مارتے بس سنی ہو, اب دھیان سے سنیو دین کی بات. تو میرے بزرگ اور بھائیو یہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے, وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو سو رہے تھے. فجر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو یہ سوئے ہوئے تھے, اذان ہو چکی تھی. تو اپنے پیروں سے ان کو جگایا کہ کھڑے ہو جاؤ, نماز کا وقت قریب ہے. وہ کھڑے ہو گئے, بیٹھے ہو گئے. ان کو پوچھا کئی فرض پڑتا ہے حارث, حارث تم نے صبح کی سہارے میں کی, صبح کی سہار میں کی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی پوچھے کہ بھائی کیسا صبح کیسی ہوئی؟ بولا الحمدللہ بہت اچھا, تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی کیفیت پوچھ رہے تھے کہ کیسی تمہاری رات کس کیفیت کے ساتھ گزری. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اصبحت مؤمنا, ایمان کی حالت میں میری موت آئی ہے, میری صبح ہوئی ہے, ایمان کی حالت میں صبح ہوئی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کو اپنے دل سے پھینک دیا ہے, یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دی ہے, اور میری رات تہجد میں عبادت کے ساتھ گزرتی ہے, اور میرا دن روزے کے ساتھ گزرتا ہے, اور آخرت کا استحضار اور آخرت کا دھیان اور جنت اور جہنم کا دھیان ایسا ہے کہ گویا جنت والوں کی خوشیاں منانے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور دوزخ والوں کی چیخوں پکار میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے, ہر وقت یہ آخرت کا منظر میرے سامنے رہتا ہے. جب یہ باتیں کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم رؤم مؤمنا نور اللہ قلبک, کہ بے شک تو پکا مومن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تیرے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دے رہے. تو بہرحال میرے بزرگ اور بھائیوں ہمیں صحیح ایمان و یقین بنانا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں ایک اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ ان میں سے کسی ایک کا محتاج نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی گزارنے کے پاکیزہ طریقے ہیں ان طریقوں میں 100% ہماری کامیابی ہے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا. اور چیزوں کا شوق ہمارے دلوں میں سے نکل جائے اور عمل کا شوق پیدا ہو جائے کہ زمین غلہ اگانے میں اللہ کی محتاج ہے, और बादल बारिश के बरसाने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमल हमें जिंदगी में करने को बताए हैं उन आमल में 100% कामयाबी है। जैसे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि आदमी के पास हथियार है और उसकी हिफाजत न भी हो सके, हो भी सके न भी हो सके, आदमी के पास पैसे हैं, पैसों से काम बन भी सके न भी बन सके, लेकिन आदमी की जिंदगी में नमाज है और दुआ की ताकत है तो ये नहीं हो सकता कि उसकी नमाज और दुआ से उसके काम न बने। ये यकीन हमारे दिलों में पैदा करना है। सहाबा किराम रिज़वान अज़मईन ने इस यकीन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत कुर्बानियां दी, तब जाके उनका यकीन बना। तो मैं ये कह रहा था अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले इंसानों को ईमान का मेयार बताया। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया फैन आमनो बिमिस्लिमा आमंतु बिही फकद इहतदौ, कि अगर बाद में आने वाले ऐसा ईमान लाएंगे जैसे सहाबा ईमान लाए तो ये हिदायत के रास्ते पर बढ़ जाएंगे। सहाबा का ईमान मेयार बनाया, और सहाबा का ईमान कैसा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम अगर हमारी आंखों के सामने अल्लाह ताला जन्नत को खोल देवे और जहन्नम को खोल देवे तो हमारे ईमान में एक रत्ती पर बढ़ोतरी भी होगी, इसलिए कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो जन्नत और दोज़ख के हालात सुने उस पर हमारा ऐसा ही ईमान है बगैर देखे कि जैसे हमने आंखों से देख लिया। एक मरतबा आधी रात को तहज्जुद के लिए कूफा में जब हजरत का कयाम था, कूफा में रहते थे, तो आधी रात को तहज्जुद के लिए मस्जिद में गए तो आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए थे आपको शहीद करने के चक्कर में थे, तो कुछ नौजवान पहरा देने के लिए आपके पीछे पीछे हो लिए, और जब आप मस्जिद से बाहर निकले देखा कि ये लोग खड़े हैं, भाई तुम क्यों खड़े हैं, बोला हजरत आपकी हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, कोई दुश्मन आप पर हमला न कर दे। तो कहा बेटा घर पे जाके सो जाओ, अगर मेरी मौत का फैसला आसमानों पे लिख दिया है और हो गया है तो तुम तो 4-5 आदमी हो, पूरे कूफा वाले मुझे बचा नहीं सकते, और अगर मेरी मौत का फैसला नहीं हुआ है तो पूरी दुनिया मिलकर भी मेरा बाल बेटा नहीं कर सकती। ये ईमान कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करने पर आए उसको कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसको मौत देने पर आए उसको सारी दुनिया की मिलिट्री उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है, हिफाजत करने वाला मदद करने वाला अल्लाह है। सहाबाए किराम को ऐसा कामिल यकीन था अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला का किस्सा मशहूर है कि वो दमिश्क में सीरिया में मुल्क के शाम में एक मस्जिद में बैठे हुए थे, एक आदमी आया दौड़ता हुआ बोला हजरत आप यहाँ बैठे हैं आपके घर को आग लग गई। बोला बेटा जाओ अपना काम करो, मेरे घर को आग नहीं लग सकती। दूसरा आदमी आया हजरत हजरत आपके घर को आग लग गई। बेटा अपना काम करो, मेरे घर को आग नहीं लग। तीसरा आदमी आया, तीनों ने ये खबर दी। फिर चौथा आदमी आया, उसने कहा कि मैं देखने गया था हजरत मोहल्ले में आग लगी थी लेकिन आपके घर के पास आकर बुझ गई। अब ये चारों ताज्जुब में है, चारों ने बैठकर कहा हजरत आप तो यार उस जमाने में तो कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, कोई कैमरा नहीं था, आपने कैसे ऐसे कह दिया यहाँ बैठे बैठे कि मेरे घर को आग नहीं लग सकती। कहा मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई थी और यूं फरमाया था कि ये दुआ सुबह में पढ़ लोगे शाम तक अल्लाह तुम्हारी हर चीज की हिफाजत करेंगे, तुम्हारे मकान की, तुम्हारे बीवी बच्चों की, तुम्हारी हर चीज की हिफाजत करेंगे। तो मैंने ये दुआ पढ़ ली थी, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा अलैका तवक्कलतु وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله। ये लंबी दुआ है। कहा ये दुआ मैंने पढ़ ली थी, तुम तो 3 आदमी खबर देने आए, अल्लाह की कसम अगर 3 लाख आदमी की खबर देते तो मैं इनकी खबर को सच नहीं मानता, मैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सच मानता हूँ कि आपने फरमाया था कि जब कोई भी मुसलमान ये दुआ सुबह में पढ़ ले शाम तक उसकी हर चीज की अल्लाह हिफाजत करेंगे। ये यकीन सहाबा किराम ने बनाया था। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला बीमार थे, اور ان کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. تو جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خیر خبر کے لیے, عیادت کے لیے, بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب ان کی خیر خیریت پوچھی تو دیکھا کہ طبیعت بہت ناشاد ہے, ہو سکتا ہے اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ جو ہے اگر چاہے تو آپ کی بیٹیوں کے لیے آپ کی وفات کے بعد بیت المال سے ماہانہ وظیفہ میں چالو کر دوں گا. تو کتنا یقین اعمال کے اوپر. آج ہمیں اپنی دکانوں پر اور اپنے اسباب پر جتنا یقین نہیں ہے, اس سے ہزاروں گنا زیادہ یقین صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اعمال پر تھا. کہا بھائی مجھے بٹھا دو, آپ کو بٹھا دیا گیا. اور یوں فرمایا اے عثمان, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میری بیٹیوں کو تمہارے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے میرے ان کانوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا, کہ جو مسلمان ایمان و یقین کے ساتھ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ, کبھی تنگی نہیں آئے گی. اور الحمدللہ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے, وہ پڑھتی رہے گی, اللہ ان کے روزی کا مسئلہ حل کر لے. میں کہتا ہوں کہ جتنا ہم کو ہمارے اسباب پر یقین نہیں ہے, اس سے ہزاروں گنا زیادہ یقین صحابہ کو اپنے اعمال پر تھا. آج اسی کی محنت ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو چند نوجوانوں نے یہ بات کہی, حضرت آپ کے اجتماع میں اور ہر جگہ پر بیانوں میں ایک ہی کیسٹ بجاتے ہیں, کلمہ بنا لو نماز بنا لو, کلمہ بنا لو نماز بنا لو. بولا خالی کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹا بیٹھو. اور یوں فرمایا کہ بیٹا میں بھی کہتا ہوں, خالی جیب لے کر کوئی بازار میں جائے گا تو 50 پیسے کی ماچس بھی کوئی مفت میں نہیں دے گا. ایسے حقیقت سے خالی ایمان اور حقیقت سے خالی نماز کو لے کر جائیں گے تو ایسے حقیقت سے خالی کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوگا. محنت کر کے کلمے میں حقیقت کو بھرو اور محنت کر کے نماز کو جاندار بناؤ, پھر تمہاری کلمہ نماز اور دعا سے اللہ وہ کام کریں گے جو ایٹم طاقتوں سے اور سپر پاور حکومتوں سے نہیں ہوگا. وہ کام اللہ تمہاری نماز اور دعاؤں سے بنا دے. آج دنیا میں کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے اور کسی ٹیکنالوجی سائنس والوں کے پاس ایسی مشین نہیں ہے کہ ہلنے والی زمینوں کو روک دے اور ہواؤں کی طوفان اور آندھیاں تو شہروں کی طرف بربادی کے لیے آ رہی ہے, ان کا رخ جنگلوں کی طرف اور دریاؤں کی طرف موڑ دے. آج تک دنیا میں کسی نے ایسی نہ مشین بنائی ہے نہ قیامت تک بنا سکے گا. لیکن خدا پاک کی قسم, ایک ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس دعا کی وہ طاقت ہے کہ وہ دعاؤں کی طاقت سے ہلنے والی زمینوں کو رکا سکتے ہیں اور ہواؤں کے طوفان اور آنے والی آندھیوں کے اس کے رخ کو موڑ سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی مصیبتوں کو آنے سے روک سکتے ہیں مسلمانوں کی نماز اور دعائیں. لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں, آج ہمارے 100% نمازی 50, 70, 80 سال سے یہ محنت ہو رہی ہے, ابھی تک تو ہم 100% 5 وقت کی نماز پر مسلمان نہیں آئے. ابھی چند مہینوں پہلے, جو ایک مہینے پہلے مولانا ابراہیم صاحب دعوت کرتا تو ہمارے یہاں آئے تھے بڑودا کے اندر, ایک مجلس میں یہ بات برجستہ یوں فرمائی کہ آج دنیا میں مسلمانوں پر جتنی پریشانیاں بارش کی طرح برس رہی ہے, ہر گھر میں پریشانی اور ہر فرد کی زندگی میں پریشانی, کہ خالی اگر تمام مسلمان بالغ مرد اور عورتیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لے, اللہ سلوٹوں میں ساری پریشانیوں کو دور کر دے. سب سے بڑی ہماری خرابی اور تنسلی اور پڑتی جو آئی ہے وہ نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے آئی. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جن بستیوں میں, جن محلوں میں بے نمازی لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان بستیوں پر ہمیشہ وبائیں اترتی رہتی ہیں. اور ان بستیوں کی مسجدیں بھی بددعائیں کرتی رہتی ہیں, اور جن بستیوں میں جن محلوں میں 100% نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان بستیاں وہ بستیاں اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے, اور 24 گھنٹے ان بستیوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے, اور ان بستیوں کی مسجدیں دعائیں دیتی ہے, اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر جنہوں نے مجھے آباد کیا. نیت کرو انشاءاللہ ہم تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, لیکن ہمارے محلوں میں یہ گھر گھر کی ملاقاتوں سے ایسی محنت کر ڈالیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے محلوں میں ایک بھی بالغ مرد اور عورت بے نمازی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. روزانہ کی جو 2.5 گھنٹے کی محنت بتا رہے ہیں ملاقات گھر گھر کی, اور گھروں میں بیٹھ کر ان کو نمازوں کے فائدے اور نمازوں کے چھوڑنے کے نقصانات بتا رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میاں بیوی کا قصہ ہے, کتابوں میں ملتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں ایک ہی چادر تھی ستر چھپانے کے لیے, اور انہوں نے یہ معمول بنایا تھا, لیکن زندگی میں نماز قضا ہونے نہیں دی بلکہ جماعت چھوڑنے نہیں دی. انہوں نے اپنے جھونپڑے کے اندر ایک کھڈا کھود رکھا تھا ذرا گہرا, تو کہا کہ جب اذان ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ اذان دیتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, بعد والا بھی زمانہ ہے, آپ کا زمانہ چل رہا ہے, وہ جب اذان ہوتے تھے تو وہ صحابی اپنے بدن کو جو ہے چادر میں لپیٹ کر کے اور ستر چھپا کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پیچھے صفے اولا میں نماز پڑھتے تھے تکبیر اولا کے ساتھ. ان کی بیوی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا, وہ کھڈے میں اتر جاتی تھی, پھر جب وہ نماز پڑھ کے آتے تھے وہ کھڈے میں اتر جاتے تھے, بیوی کو چادر دیتے تھے اور بیوی جو ہے چادر پہن کر اوپر آ کر نماز پڑھ لیتی. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, مقدر کے مارے ہوئے تھے, مقدر میں اللہ نے ان کو غریب رکھا تھا. تو چند صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا آدمی منافق لگتا ہے, کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کے بعد مجلس لگتی. دیکھو اس زمانے میں تو اعمال کا اتنا اہتمام تھا, اور حضور پاک علیہ السلام کی فکروں میں 100% مصلی اور نمازی ایسے لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مجلس میں سے اٹھ کر چلا جاتا یا کوئی تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھتا تو سب جو ہے اس کے اوپر منافق کا گپا لگا دی, بھائی یہ منافق ہے جب ہی نہیں بیٹھتا. کیوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بقاء الارض عند اللہ احبل تاکہ اس کا ترجمہ یہ ہے حدیث کا کہ اللہ کے نزدیک تمام زمین کے ٹکڑوں میں سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں, ان اللہ مساجد, کہ سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں, اور سب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے. تو آج تو ہمارا مسجدوں میں تو جی لگتا نہیں, تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کو جی لگتا نہیں, اور جو ہے یہ مشورے میں بیٹھنے کا جی لگتا نہیں ہے, گھش میں ہمارا جی نہیں لگتا. تو ہمارے بھی ایمان کو بنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے یا کوئی مقولہ ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے مومن مسجدوں میں ایسے رہتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے, کہ اس کو پانی سے باہر نکالو تڑپ تڑپ کے بن جائے گی. اور منافق مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا پنجرے میں پرندہ قید ہونے کو پسند نہیں کرتا, یہ تو لوگ زبردستی اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں, وہ تو ہواؤں کی فضاؤں میں اڑنا پسند کرتے ہیں. کہ منافق جب مسجد میں آئے گا تو کب سلام پھرائے کب بھاگو, مسجد میں اس کا جی نہیں لگے گا, وہ ایسا رہے گا جیسا پنجرے میں پرندہ رہتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجدوں میں گزاریں گے اور مسجد والے اعمال میں گزاریں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. تو شکایت پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے تو ان کو نہیں ٹوکا, لیکن کسی ایک وقت کے اندر ان کو بلایا اور کہا بھائی کیا پریشانی ہے تم کو, تم کیوں فجر کی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہو گھر پہ چلے جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے. کہا نہیں تم ضرور بتاؤ مجھے تاکہ کوئی پریشانی ہو تو تمہاری مدد ہو جائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میاں بیوی کے بیچ میں एक ही चक्कर है, जब अजान होती है तो मैं नमाज के लिए यहाँ आता हूँ, कपड़ा चादर ओढ़ करके मेरी बीवी के पास कपड़ा नहीं होता, फिर नमाज के बाद मैं फौरन चला जाता हूँ, और चूंकि फजर की नमाज का वक्त बहुत थोड़ा होता है, सूरज निकलने पर खत्म हो जाता है, इसके लिए मेरी बीवी की नमाज कजा न हो इसके लिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। और आज हम क्या करते हैं, सोने की घर में चले जाते, तालीम में भी नहीं बैठते, फजर के बाद मस्जिद व जमात के मशवरे में भी नहीं बैठते और फौरन चले जाते। और कितने तो क्या करते हैं, वक्त लगाए हुए साथी अल्लाह माफ फरमाए, हम किसी की इबादत नहीं करते, लेकिन चूंकि ये तो आपस में मुजाकरा है, मुजाकरा हमको नफा देता है, बहुत सारे साथी वक्त लगाए हुए भी जमात में भी हाजिर नहीं होते और घर ही पर नमाज पढ़ लेते। हालांकि फजाइल अमाल की किताब में, फजाइल नमाज में बारहा इस हदीस को सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि चंद नौजवानों को मैं कहूँ कि तुम लकड़ियां जमा करो और लकड़ियों से फिर उनके घरों को आग लगा दो, आग के जो बगैर उजर के घरों में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे। इतने नाराज है बगैर उजर के घर पे पढ़ने वाले और जमात की नमाज को छोड़ने वालों से हमारे आका इतने नाराज थे कि यूं फरमाते थे कि मैं इनके घरों को आग लगा दूं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और भाइयों, नमाजों का अहतमाम हो और ऐसी नमाज जानदार कामिल यकीन के साथ पढ़े कि ये दो रकात नमाज के जरिए से अल्लाह ताला शानहु हमारे तमाम मसलों को आसान करेंगे। इसलिए कि हमारा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इदा साल तपस अलिल्लाह, जब भी कोई हाजत पेश आ जाए, खबरदार खबरदार लोगों से मत मांगना, दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ही से मांगना। वही रस्तान तपस्ताइन मिलना, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी हो जाए, लोगों के सामने रोना मत रो, तन्हाई में दो रकात सलातुल हाजा की नमाज पढ़ो और अल्लाह से गिर गिरा कर मांगो, अल्लाह फौरन तुम्हारी मदद करे। इया कना बुदो वैया कनस्ताइन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। जिंदगी में ये मामूल बना लो। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हर बंदे का ताल्लुक, हर बंदी का ताल्लुक अल्लाह के साथ ऐसा मजबूत होना चाहिए जैसे छोटा मासूम जो अभी बोलते नहीं सीखा, वो अपनी हर जरूरत के लिए अपनी माँ की तरफ रुझू करता है और हर परेशानी में, हर चोट के अंदर माँ की गोद में जाकर घुस जाता है, ताकि जब भी कोई उसको चॉकलेट खानी है, बिस्किट खानी है, तो रोने का मुंह बनाएगा, माँ का कपड़ा पकड़ के दुकान ले जाएगा और उंगली के इशारे से जो चीज खानी हो वो बताएगा तो उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। प्यास लगी है तो अम्मा को पकड़ करके जो है मटके के पास ले जाएगा, भूख लगी है तो रोएगा, और खेलते खेलते अगर गिर गया, चोट लगी तो रोते रोते सैकड़ों मर्द और औरतें मिलते हैं रास्ते में, बेटा क्या हुआ, इधर आ जाओ बेटा क्या हुआ, कोई के पास नहीं जाता, सीधा घर आके माँ की गोद में जाता है। कहा जैसा उस बच्चे का ताल्लुक माँ के साथ है कि वो हर जरूरत में माँ के पास और हर चोट में तसल्ली के लिए माँ के पास, ऐसे ही हर मुसलमान मर्द और औरत अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक हो जाए कि जिंदगी में छोटी हो या बड़ी कोई भी हाजत पेश आ जाए, किसी से कुछ नहीं कहना, दो रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह ही से मांगे, और कोई भी परेशानी मुसीबत आ जाए, किसी के सामने शिकायत नहीं कहना, दो रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगे, ऐसा ताल्लुक हो जाए। अल्लाह ने वादा किया है कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूं। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गो, ये मुबारक मेहनत जिंदगी में सिफात लाने की है, हम दीन का इल्म भी सीखने वाले बन जाए मकाम पर, वो तब भी अल्लाह के रास्ते में जाए, तब भी पूरी जिंदगी मिनल महदी इलल्लाह के घोड़िए से लेके कब्र के घड़े में जाने तक पूरी जिंदगी दीन का इल्म सीखो, नई नई दुआएं याद करो, नई नई कुरान की सूरतें याद करो, लंबी लंबी नमाजें बनाओ। यूं फरमाया, जब ईमान, जैसे देखो पैसा जिंदगी में असर डालता है ना, आदमी के साथ पैसा आ जाता है दौलत, तो पहले छोटी दुकान लगाता था, बड़ी दुकान हो गई। पहले छोटे मकान में रहता था, किराए के मकान में रहता था, अब खुद का मकान बन गया। पहले जो है 25,000 की 5,000 की बात करता था, अब लाखों की बात करने वाला हो गया। पहले उसके दोस्त गरीब लोग थे, अब मालदार पार्टियों के साथ बैठने लगा। पर जब पैसा आता है तो उसका गोल बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका मकान बदल जाता है, उसकी दोस्तियां बदल जाती है। तो क्या ख्याल है आपका, जब ईमान अंदर में हकीकत के साथ उतरता है, अल्लाह की कसम उसका सर से लेके पैर तक और सुबह से लेके शाम तक की जिंदगी बदल जाएगी। फिर इसको लंबी लंबी नमाजें पढ़ने में और अल्लाह के सामने रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ने में और अल्लाह के सामने रोने में ऐसा मजा आएगा जैसा दुनिया वालों को दुनिया कमाने में मजा आता है, अच्छे खानों की शौकीन को अच्छे खानों में मजा आता है, इसको अल्लाह के सामने लंबी लंबी नमाज पढ़ने में मजा आएगा। तहज्जुद पढ़ने में ठंडी बर्दाश्त करके तहज्जुद पढ़ने में उसको मजा आएगा। जब ईमान बनेगा तो उसको अमल में मजा आएगा। इसीलिए हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इदा अकरंत अहल दुनिया मिन दुनियाहुम फअकरिर अयनी मिन इबादतिक। ए अल्लाह, दुनियादारों को तू दौलतें देकर उनकी आंखें ठंडी करता है, मुझे तो तेरी इबादत की तौफीक देकर मेरी आंखों को ठंडा कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। ए अल्लाह, तो दुनिया वालों को दौलतें देकर उनकी आंखें ठंडी कर देता है, मुझे तो तू अपनी इबादत की लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की तौफीक देकर मेरी आंखें ठंडी कर। तो ये ईमान मेहनत से बनता है। इसके साथ साथ हमारे मेरे दोस्तों अखलाक भी संवर जाए, रोज हमारे अखलाक में और हुकूकुल इबाद में हमारी सेहत हो और तरक्की हो रही हो। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास, ये लोगो सलाम को खूब फैलाओ। सलामती है, सलामती की दुआ है, गुड मॉर्निंग ये सब चीजें नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला तेरी जान माल तेरे घर वाले बीवी बच्चे सबको अल्लाह सलामत रखे, कितनी प्यारी दुआ है। या अय्युन्नास सबसे सलाम, ये लोगो सलाम को आपस में खूब फैलाओ। वह अतइबुल तआम, और भूखों को खाना खिलाओ। वह सिलुल अरहाम, अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी का मामला करो। वह सल्लू बिल्लैल वन्नास नियाम, जब दुनिया सो रही हो गहरी नींद सो रही हो, आधी रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, हमारे अखलाक भी संवर जाए। हमारे देखो, हर आदमी के तीन रिश्ते हैं शादी के बाद तक जो है। एक तो अपने ननियाल का रिश्ता, अम्मी के जो रिश्तेदार है, खालाएं हैं, मामू है, अब्बू के रिश्ते वाले चाचा है, फूफिया वगैरह है। और तीसरा आदमी जब शादी करता है तो ससुराल के रिश्ते वाले होते हैं। तो आजकल ससुराल के रिश्तों को तो बहुत निभाते हैं, लेकिन अम्मा और अब्बा के जो रिश्तेदार है उनके अंदर हमारी बहुत बेतवज्जुही और बेफिक्री रहती। हालांकि हदीसों में है और मसला भी है, मसाइल में भी है, कि जब आदमी मालदार है और सकत देने की शुरुआत करे तो अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरुआत करे तो डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारों का हक अदा करने का भी सवाब मिलेगा और सकत के अदा करने का भी सवाब मिलेगा। और रिश्तेदारों में वो जो सकत के हकदार है सबको दे सकते हैं, खाली ऊपर और नीचे वाले रिश्ते वाले और मियां बीवी के रिश्ते वाले, यानी माँ बाप और दादा दादी ऊपर वालों को नहीं दे सकते, और बेटा और पोता और बेटी और नवासे ऊपर और नीचे के रिश्ते वाले और मियां बीवी एक दूसरे को सकत नहीं दे सकते। बाकी चाचा चाचा की औलाद, फूफी फूफी की औलाद, मामू खाला उनकी औलाद, अगर वो सकत के हकदार है, वो गरीब है, तो हमारी सकत की शुरुआत पहले इनसे होनी चाहिए ताकि हमको डबल सवाब मिले। इसी तरह मदारिस के अंदर, इल्म फैलाने के अंदर, वहां पर भी डबल सवाब मिलता है कि भाई एक तो दीन के फैलाने का भी सवाब और सकात की अदा करने का भी सवाब। اور میرے بزرگ اور بھائیوں, جیسے امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان نمازوں میں کمی اور کمزوری اور سستی کرتے ہیں, ایسے امت کے مالدار زکات دینے میں بھی بہت سستی کر رہے ہیں. اور یہ مالدار تھوڑے ہوتے ہیں, غریب زیادہ ہوتے ہیں. یہ مالداروں کی زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے جب مالدار زکات روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو روک لیتے ہیں, جس کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑتا ہے, غریبوں کو بھی اور جانوروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. جب امت زکات روک لے گی تو اللہ بارش روک لیں گے, بارش رکے گی تو کھیتیاں رک جائے گی, تو عام طور پر ساری دنیا کے انسان پریشان ہوتے. اس کے لیے زکات پائی پائی کی پوری پوری ہم ادا کرنے والے بنے. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو امت کو, اور یاد رکھنا میرے دوستو, جو مالدار غریبوں کو زکات دیتے ہیں وہ غریبوں کا احسان مانے کہ بھائی انہوں نے ہماری زکات کو قبول کیا اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کا وہ ذریعہ بنے, ان کے اوپر احسان نہ جتلاوے اور ان کو حقیر نہ سمجھے. کیوں کہ جن کو بھی اللہ نے دنیا میں مالدار بنایا ہے, مقدر سے بنایا ہے, اپنے کمال سے مالدار نہیں بنے ہیں. اور جن کو غریب بنایا ہے, اللہ نے مقدر سے ان کو غریب بنایا ہے, اس کے لیے ان کا احسان مانے. اور دیکھو جب مسلمان سماج کے اندر مالدار لوگ جب زکات ادا نہیں کرتے تو ہمارے غریبوں کے اندر چار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب غریبوں کو زکات کی رقم نہیں پہنچتی اور ان کی ضرورتیں اٹک جاتی ہے اور ان کے گھروں میں تنگیاں آتی ہے, ان کی بچیوں کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کی دواؤں کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر یہ غریب لوگ کیا کرتے ہیں, چوری کے گناہ پر چڑھ جاتے ہیں, چوری کے گناہ پر چڑھ جاتے ہیں. دوسرا گناہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کی عزت بیچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ امت کی حفاظت فرما رہے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی عورتوں کی عزت کا نیلام کرتے ہیں, کیونکہ مالدار زکات پہنچاتے نہیں ہیں, غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو پھر یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے. پھر تیسری برائی, کہ تیسری برائی وہ دھوکہ دیتے ہیں. چوتھی برائی کہ آخر میں آ کر غیرت والے ہوتے ہیں, خوددار ہوتے ہیں, نہ چوری کر سکتے ہیں اور نہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ کسی کا لوٹ کھسوٹ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. تو پھر آخر میں آ کر زندگیوں سے تنگ آ کر خودکشی اور اپگھات کر ڈالتے. ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں, ان مالداروں کی گردن پر قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے, یہ جتنے بھی گناہ مجبوری سے ہو رہے ہیں اور جن کے تک زکات کی رقم نہیں پہنچتی, ان سب گناہوں کا وبال ان پر تو آئے گا ہی, لیکن ان مالداروں پر بھی آئے گا کہ جن کو اللہ نے دولت دی تھی اور وہ زکات ادا نہیں کر رہے. تو زکات کی ہم پائی پائی کی ادا کرنے والے بن جائے, اسی طریقے سے ہر ایک رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائے, اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو, اور ہمارا ہر عمل میں خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت. دیکھو وہ مشہور حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ وہ تین آدمیوں کو, تین قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا. ایک علماء کی جماعت ہوگی اور ایک جو ہے مالدار سخیوں کی جماعت ہوگی اور ایک جو ہے شہیدوں کی جماعت ہوگی. اب کتنا بڑا بڑا عمل ہے, سخاوت کا عمل, علم پھیلانے کا, علم کی خدمت کا عمل, اور جو ہے شہادت کا عمل, اتنے بڑے بڑے عمل, اور پھر استقامت کے ساتھ کرتے ہوں گے, پوری زندگی کرتے ہوں گے استقامت کے ساتھ, لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے ان تینوں سے جب کارگزاری ہونے جائے گی, بولو علماء تم نے کیا کیا, اے اللہ اتنے مدرسے بنائے, اتنے حافظ بچوں کو حافظ بنائے, اتنا دین کا اتنے مسلمانوں کو نماز سکھائی اور اتنا دین پھیلایا, اتنی کتابیں لکھی, کہا جھوٹ ہے میرے بندو, تم نے تو بڑے علامہ اور بڑے مولانا, تمہارے مصافے ہو, تمہاری واہ واہ ہو, اس کے لیے سارا کیا تھا, میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے. فرشتوں کو کہیں گے ڈالو ان سب کو دوزخ میں. اسی طرح مالدار سے کہ وہ اللہ کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا, کوئی مدرسہ, کوئی مسجد, کوئی غریب, سب کا ہم نے بہت مدد کی, لیکن کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اس کے لیے کہ حاجی صاحب بڑے سخی ہے, بڑے دلدار آدمی ہے, وہ سب تم کہاں جا چکے اور تمہارے کو واہ واہ دنیا میں مل گئی, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے, ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. پھر شہید آئیں گے, اے اللہ تیرے راہ میں میں لڑتا رہا یہاں تک کہ جان دے دی, کہ تو نے تو اس کے لیے دی کہ میں بہادر کہلاؤں اور قوم کی ہمدردی میں تو نے یہ لڑائی لڑی ہے, اللہ کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا, تو کہا ایسے لوگوں کو بھی دوزخ میں ڈال دی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اخلاص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے کسی ایک صحابی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے, بعد میں آنے والا پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا, میرے کسی صحابی کی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کا ایسا اخلاص تھا. قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ میرے نبی کے تمام صحابہ مخلص ہے, یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, ان کی رات دین کی محنتیں اور ان کے اللہ کے راستے کی محنتیں اور دین کی محنتیں, راتوں کی محنتیں, ان کا تھکنا اور ان کا عبادتیں کرنا, یہ سب کا مطلوب صرف اللہ کی رضا مندی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, دور دور تک ان کی کوئی نیت نہیں ہے. ایسے نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی محتاط صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام کریں گے اور سارے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. اب میرے بزرگ بھائیو, یہ سارے صفات پیدا کرنے کے لیے محنت شرط ہے. یہ تو ابھی سب باتیں ہوئی, باتوں سے زندگی میں دین نہیں آئے گا, بلکہ باتوں سے جذبہ بنے گا, ذہن سازی ہوگی. اصل یہ صفات محنت سے آئے گی. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جیسے تربوز ہوتا ہے نا, تربوز کے اوپر جتنی دھوپ زیادہ پڑتی ہے نا, اس میں اتنا مٹھاس پیدا ہوتا ہے. کہ ایسے ہی ہم جب جتنا اپنے آپ کو قربانیوں میں ڈالیں گے, ٹھنڈی گرمی بھوک پیاس کو برداشت کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں حقیقت کو پیدا کر دے گا اور ہماری زندگی صفات والی بن جائے گی. بس میرے بزرگ اور بھائیوں, دیکھو آج کل ہمارے اوپر دنیا بہت سوار ہے. رات کو بھی مولانا اسماعیل صاحب نے کتنا جو ہے ڈیڑھ گھنٹے تک محنت کی, ہمیں سمجھایا, ہمارے ذہن سازی کی, لیکن ابھی ہمارے دلوں پر ایسی دنیا چھائی ہوئی ہے. ایک جو ہے مدینہ کے آدمی کا بھی واقعہ ہے کہ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم غربت میں تھے, غریبی میں تھے, چیزیں ہمارے پاس کم تھی اور آرام کے نقشے ہمارے پاس کم تھے, تو ہم بہت عبادت اور دین کا کام کرتے تھے, قربانیاں دیتے تھے. اب یہ استقبال کا زمانہ آیا ہے, ہر ایک کے پاس دولت, پیسہ, مکان, کاروبار سب کچھ آ گیا ہے, تو اب یہ امتحان اللہ لے رہے ہیں, تو ہمیں یہ حالت میں بھی, استقبال کی حالت میں بھی ہمیں چلتے رہنا چاہیے, رکنا ہمیں نہیں چاہیے. سولبا نام کا ایک آدمی تھا مدینہ منورہ کا, وہ پہلے شروعات میں تو صحابی کے اس میں تھے اور پکے ایمان والے تھے, لیکن دنیا کی محبت نے ان کو منافق بنا دیا. کہا وہ تنگی کی حالت میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو, بہت تنگی ہو رہی ہے, فاقے پر فاقے گھر میں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, تم مجھے دیکھو, میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آفر کی تھی کہ مکہ مدینہ کے پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے, میں نے پسند نہیں کیا. اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے امتحان کی گزرگاہ ہے. تو وہ نہیں مانے اور اصرار کیا, تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کے مال کے بڑھنے کی دعا کر دی کہ اللہ اس کے مال کو بڑھا دے. تو ان کے پاس بکریاں تھیں, تو بکریوں میں بڑھاوا ہو گیا, اتنی بکریاں بڑھ گئی کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھٹنے لگی, تکبیر اولا چھٹنے لگی, صفے اولا چھٹنے لگی. پھر جب وہ مسجد کے محلے میں رہتے تھے تو بکریاں بہت ہو گئی, تو محلے والوں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا, تو وہ مدینے کے باہر چلا گیا. یہاں تک کہ اتنا دور چلا گیا کہ صرف جمعہ جمعہ میں حاضری ہونے لگی, پانچوں نماز اپنی جگہ پر اکیلے پڑھ لیتا تھا. ہوا جب بکریاں بڑھ گیا, اب اسی میں راضی ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب بکریوں کی زکات لینے کے لیے دو صحابی کو بھیجا, جانوروں کی بھی زکات ہے تو زکات لینے کے لیے بھیجا. اب چونکہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتا تھا, تو زکات کا مسئلہ معلوم نہیں تھا, صرف درہم اور دینار روپیے پیسوں کا زکات کا مسئلہ معلوم تھا. تو وہ جو صحابی گئے کہ بھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, تمہاری جو بکریاں ہیں اس کی زکات ادا کر لو. بکریوں میں کیسی زکات, جانور یہ تو ٹیکس ہو گیا, آج تک ہم نے سنا نہیں ایسا مسئلہ. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی علماء کے قریب ہو جاؤ, درس قرآن کی مجلسوں میں, قرآن کی تعلیم کے حلقوں میں, علماء کی مجلسوں میں, مسئلے مسائل کی مجلسوں میں خوب بیٹھو اور دھیان سے سنو, تاکہ سارے ہماری ضرورت کے دین کے معلومات ہمیں ہو جائے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آگے جا کے وصول کر کے آؤ, پھر بعد میں دے دوں گا. جب وہ وصول کر کے آئے, کیا بولا اب کیا ہے, کل میں لے کر آتا ہوں. اب شیطان اس کو روک رہا ہے. جب وہ مسجد نبی کے قریب ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر احساس کر لیا, بلکہ اس آدمی کے بارے میں نفاق کی آیتیں آ گئی. پہلا تھا پکا مومن تھا, پہلے نفاق نہیں تھا, لیکن مال کی محبت نے اس کو منافق بنا دیا, اس کا ایمان بھی چھین لیا. اور کہا واہ صالبا, ہائے افسوس صالبا پر, میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تم مال کے بڑھانے کی دعا مت کرو. اب اس نے جو زکات کا انکار کر دیا, اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں آ گئی ہے, اب یہ قیامت تک کے لیے منافقوں کی لسٹ میں چلا گیا. وہ آیتیں کیا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ سے بہت ایگریمنٹ کیا تھا کہ بس دعا کرو نے مولانا, بس اللہ میرے کاروبار اچھا چلا دے نا, پھر میں بہت جماعتوں میں جاؤں گا, بہت نمازیں پڑھوں گا, بہت دعوت کی محنت کروں گا. کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا, اللہ سے بھی وچن دیا تھا اللہ کو, اور یہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا کہ لئن آتانا من فضلی, اللہ ہمیں مال دے گا, لنصدقن, خوب زکات صدقہ ادا کروں گا, ولنکونن من الصالحین, نیک بچ جاؤں گا, بہت دین کی محنت کروں گا. فلما آتاہم من فضلہ, جب اللہ نے ان کو مال دے دیا ان کی چاہت کے بولا, بخلوا بہ وتولوا عنہ مولدین, بخیل ہو گئے, مال روک لیا, کنجوس ہو گئے, اور نہ دین کے راستے میں نکل رہے, نہ نمازیں پڑھ رہے, اور نہ اللہ کے راستے کی محنت میں جا رہے, نہ زکات دے رہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر نفاق کا ڈبا مار دیا, سکہ لگا دیا, اب یہ قیامت تک منافق رہیں گے. یہاں تک کہ جب ان کے رشتے دار جا کر دوڑے اور کہا صالبا توبہ کر, توبہ, تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, تو مومنوں سے نکل کر منافق کے بیچ میں چلا گیا اللہ کے دربار میں. تو وہ اپنی زکات کی بکریوں کو لے کر دوڑتا ہوا آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ اب موقع تیرے ہاتھ سے نکل گیا, اب تیری زکات اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی تیری توبہ کی آیت نازل نہ ہو جائے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر وہ روتا رہا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں زکات کے لے کر آیا بکریوں کی, حضرت ابو بکر نے فرمایا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں زکات لے کر آیا, قبول نہیں ہوئی. حضرت عثمان کے خلافت کے زمانے میں ایمان کے بغیر نفاق پر موت آئی. اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی, ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ ایمان اسلام کی دولت سے نوازے. میرے بزرگوں بھائیوں, یہ دنیا ایسی ہے, فتقوا الدنیا واتقوا النساء, دولت کے فتنے سے بچیو اور عورت کے فتنے سے بچیو, تاکہ یہ دونوں فتنے میری امت میں ایسے ہیں. بزرگ پاک علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں جو ہے یہ کر دیا ہے, متنبع کر دیا. اللہ کی قسم کھا کر یوں کہا, میں میری امت کی غریبی پر نہیں روتا اور خوف نہیں کرتا, میں میری امت پر اس لیے روتا ہوں کہ جب ان کے اوپر مال آ جائے گا تو وہ مال میں ایسے کود پڑیں گے کہ وہ مال ان کو ہلاک برباد کر دے گا. اب ہمت کر کے بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, بہت ہو گیا جو زندگی گزر گئی. یہ اللہ کے راستے میں ہمیں توبہ کرنے کے لیے جانا ہے, پچھلی زندگی کی غفلت کو نکالنے کے لیے جانا ہے. اب باقی زندگی جو بچی ہے اس زندگی کو صحیح گزار کرنے کے سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے. اب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ, اسی اجتماع سے چار چار مہینے کے لیے کون تیار, کھڑے ہو جاؤ. آپ کو تیاری کے لیے دو دن دیں گے, अपनी इरादा नहीं था ये बयान सुनकर अगर दिल में इरादा आया तो खड़े हो जाओ। घर पर बिस्तर लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए और अपना सेटिंग के लिए भेजेंगे इंशाल्लाह दो दिन। बोलो भाई हिम्मत करिए, बताओ कौन तैयार। अच्छा जिन्होंने रात को लिखा है वो भी जरा खड़े हो जाए ताकि बैठने वाले देखेंगे माशाल्लाह इतने सारे अल्लाह के रास्ते में जाने वाले, तो इनकी भी हिम्मत खुल जाए। जरा एक मरतबा खड़े हो जाए फिर बैठ जाए भाई। रात को जितने लोगों ने मुसाफिर किए और जिन्होंने इरादे के लिए खड़े हुए वो सब खड़े हो जाओ ताकि ये बैठने वाले दिखे कि माशाल्लाह इतने सारे जा रहे हैं। और भी खड़े हो जाओ भाई, जिनको जाना ही है तैयारी कर ही ली है, वसूलियां भी दे दी है। बेचा आप लोग करिए, अब बाकी दूसरे बताओ भाई हिम्मत करके बताओ। बताओ भाई बताओ हिम्मत करके बताओ। अभी तक दिल में नहीं था, अभी दिल में आ गया दीन की बात सुन करके, तो खड़े हो जाओ अपने इरादे का इजहार करो। देखो अल्लाह ले जाने वाले, ऐसा नहीं है कि यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है मैं कैसे एकदम निकल जाऊंगा। जिनको अल्लाह टॉपिक देते हैं इनकी न वसूली होती है न टिकट बनी होती है, अचानक तैयारी में चले जाते हैं। और जिनको अल्लाह टॉपिक नहीं देते टिकट बनने के बाद भी नहीं जा पाते, ये तो अल्लाह की टॉपिक से होगा। और अल्लाह टॉपिक उनको देते हैं जिनके दिलों में पक्का इरादा होता है, अल्लाह आसान कर देते। बोलो ना हिम्मत करके बताओ कौन जाएगा इंशाल्लाह। बोलो